अस्सलाम वालेकुम, नियर वेबन वर्ल्ड से डॉक्टर शाहिद मसूद व्यूज ऑन न्यूज के ताजा एडिशन के साथ। मोसाद दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुकाबले में पेचीदा तरीन इदारा है, जिसका असल नाम इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस है, लेकिन इसे अमूमन मोसाद यानी अदारा या इंस्टीट्यूट बिल्कुल उसी अंदाज में कहा जाता है जिस तरह अमेरिकन CIA खुद को कंपनी कहती है। बर्तानिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी SIS अमूमन मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 के बायस MI6 और फिर अपने अंदरूनी हलकों में पुराने पोस्ट बॉक्स के बायस बॉक्स 850 और इंटेलिजेंस कम्युनिटी में द फर्म कहलाती हैं। इसराइल की दीगर दो इंटेलिजेंस सर्विसेज में मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए अमान और अंदरूनी मामलात की निगरानी के लिए शबाक मौजूद है, लेकिन इसराइल के तमाम अदारे और महकमे मोसाद को मदद फराहम करने के यूं पाबंद हैं कि यह अदारा एक ऐसे मुल्क के लिए काम करता है जो हर तरफ से खुले दुश्मनों की जद में है और जहां का हर शहरी अपने सर पे मंडलाते हुए खतरा से पूरी तरह आगाह है। चुनाचे दुनिया भर के खुफिया अदारों के इजलासों में जहां इंटेलिजेंस सर्विसेज के अरूज जवाल के असबाब या उनकी कारकर्दगियों का जायजा लिया जाता है, वहां मोसाद की शोहरत फर्शनासी और मुस्तादी को रश की निगाह से देखा जाता है। और CIA के एक ताजा तरीन जायजे के मुताबिक मोसाद दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, दोस्त जिसकी कारकर्दगी को सराहते और दुश्मन जिससे कांपते हैं। इस तंजीम का हर रुकन एक तजर्बा कार अफसर से लेकर नौजवान रिक्रूट तक अपने यहूदी होने पर फख्र करता है और इस अजम से सरशार है कि वो अपने दिफा को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। उन्हें याद दिलाया जाता है कि नाकामी की सूरत उन्हें उनके खानदान और पूरी यहूदी नस्ल को एक बार फिर शर्मनाक माजी जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, मोसाद में काम करते मर्र औरतें दूसरे मुल्कों के खुफिया अदारों से ज्यादा फाल और मुस्तैद हुआ करते हैं। दिसंबर 1949 में कायम होने वाला यह अदारा एक तवील अरसे तक सरगोशियों और सायों में मौजूद रहा। इसराइल के पहले वजीर आजम डेविड बेंगोरिया के मोतमद खास जेलास्की की सफारिश पर बनाए गए इस अदारे की पहली सरबराही भी उन्हीं को सौंपी गई और उनका कोड नेम शीलॉ रहा। 2 साल तक वो इस अदारे को मुनज्जम करने और अमन और शबाक के साथ इसे नथी कर देने के बाद मोसाद के पहले डायरेक्टर जनरल बने और उसके बाद वो वॉशिंगटन बतौर इजरायली सफीर चले गए और इस अदारे को बराह रास्त इजरायली वजीर आजम के मातहत कर दिया गया। क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद यहूदियों ने दुनिया के नक्शे पर इसराइल को जगह दिलाने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी वो तमाम गहरी चालों का ही नतीजा थी, इसलिए ये कुदरती बात थी कि नई रियासत स्पायोक्रेसी यानी जासूसी का मरकज बन के उभरी और वहां की सियासी क्यादत की अक्सरियत ने हसास अदारों की तारीकियों से ही जन्म लिया। बेशतर सदूर और वज़राए आज़म मोसाद के आला अफसरान या फील्ड ऑफिसर्स रहे। मसलन मोशे दयान ने दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी हसास अदारों SIS और SOE में तरबियत हासिल करने के बाद हगाना इंटेलिजेंस यूनिट में भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और साबिक वजीर आजम आइज़क शमर कई साल तक यूरोप में मोसाद का फील्ड मैन रहा। मोसाद की जाय पैदाई वस्ती तेल अवीव में 85 यहूद स्ट्रीट का एक सादा सा कमरा था और इस बेनाम इमारत के बेसमेंट में एक कैफे और एक फ्लावर शॉप थी और ऊपर की मंजिलों में चंद अपार्टमेंट्स थे जिनमें से एक के दरवाजे पे विजिटर्स काउंसलिंग सर्विसेज की प्लेट लगी थी और यही 30 जून 1948 को उन तमाम अफराद ने जमा होकर जिन्होंने रियाजत इसराइल के कायम के लिए मंसूबा बंदियां की थी, साजिशें की थी और फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहां पहुंचे थे। मंगोलिया के हिदायत के मुताबिक उन्होंने इंटेलिजेंस सर्विसेज को 3 हिस्सों में तश्कील दिया। एक डिवीजन ब्यूरो ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस था जिसके इब्रानी नाम के अल्फाज अमन कहलाते हैं। दूसरे डिवीजन दुश्मनों के जासूसों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखना और उन्हें गिरफ्तार करना जिसका इब्रानी मुखफफ RAN रान बनता है। और तीसरे डिवीजन वजारत खारजा का सियासी शोबा था जिसका काम दुनिया भर से इसराइल के लिए اہمیت رکھتی اطلاعات جمع کرنا تھا، اور اس کا سربراہ یورس گوریل تھا جو بعد میں دنیا کے سامنے ماہر ترین جاسوس یعنی سپائی ماسٹر کے طور پہ سامنے آیا، اور اسے شن بیت نامی اس جنرل سیکیورٹی سروسز کی سربراہی دے دی گئی جس نے 1951 کے بعد موساد کا روپ دھار لیا۔ حقیقی صورتحال یہ تھی کہ مختلف شعبوں کی سرگرمیوں کے درمیان کوئی واضح حد نہ ہونے کے سبب پیچیدگیاں بڑھتی رہیں، اور مختلف علاقوں سے ہجرت کرتے یہودیوں کے رسم و رواج اور زبانوں نے ان پر الگ الگ رنگ چڑھا رکھے تھے۔ ایک طرف تو اسرائیل میں حساس اداروں کے اندر وہ صہیونی گروپس ان کی روایات جنم لینے لگیں جو قانون شکنی کے عادی تھے اور طبعاً کافی درست مزاج رکھتے تھے، سرکش تھے اور چھپ کر ہر اوچھا وار کرنے، جال سازی اور دھوکہ دہی کے عادی تھے، اور دوسری جانب ملٹری انٹیلیجنس تھی جو کلاسیکل اسلوب اور آداب اور تنظیمی روح پر یقین رکھتی تھی۔ اسٹیورٹ سٹیون اپنی کتاب سپائی ماسٹر آف اسرائیل میں لکھتا ہے کہ ایسے افراد کو قواعد و ضوابط میں لانا انتہائی کٹھن کام تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تصور ہی ناممکن تھا کہ قانون کی حکمرانی یا کسی کے سامنے جواب دہی ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن 1949 میں آرم فورسز کی انٹیلیجنس سنبھالنے والے خیام ہرزوک نے، جو کہ بعد میں اسرائیل کا صدر بھی بنا، بنگوریوں کو قائل کر لیا کہ ملٹری انٹیلیجنس کو مزید قواعد و ضوابط کا پابند کر دیا جائے۔ چنانچہ امن تنظیم مستعد اور منظم سروس کے کلب میں ڈھلتی چلی گئی، اور پھر یہی خیام ہرزوک 1950 میں واشنگٹن کے اسرائیلی سفارت خانے میں بطور ملٹری اتاشی چلا گیا۔ یہ عہدہ پہلے ہی بہت عام تھا، لیکن خیام کی تقرری کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات نے نیا رخ اختیار کیا، اور سی آئی اے اور ایف بی آئی اپنے نئے دوست ملک اسرائیل کے خفیہ اداروں کو عام پیغامات کی کوڈنگ اور خفیہ پیغامات کی ڈی کوڈنگ کے فن کی تربیت دینے پہ آمادہ ہو گئی۔ یہ دور روس کے ساتھ سرد جنگ کے آغاز کا دور تھا، اور خود اسرائیل کے لیے بھی نزاکتوں کا حامل تھا، کیونکہ روس جو پہلے اس نئی ریاست کا حامی تھا اب عربوں سے اپنے تعلقات استوار کر رہا تھا، اور یہ صورتحال اسرائیل اور امریکہ دونوں کو قریب تر۔ خیام ہرزوک نے سی آئی اے کے ساتھ مضبوط روابط قائم کیے جو آگے چل کے نہ صرف اسرائیل بلکہ خود امریکہ کے لیے بھی بہت اہم ثابت ہوئے، اور پھر جب سی آئی اے کے ایک ماہر ترین سراغ رساں یعنی جیمز اینجلٹن کو سی آئی اے کے اسرائیل ڈیسک کا انچارج بنایا گیا تو خیام ہرزوک اور اینجلٹن ایک مضبوط جوڑی بن گئے، جبکہ دوسری طرف امن ملٹری انٹیلیجنس کو بھی بینجامن جالبی کی زیر کمان کئی منزلیں طے کرنی تھی۔ ہگانا ایک زیر زمین تحریک کی جانشین تھی، اور ابتدائی عرصے میں یوں افراتفری کا شکار رہی کہ کبھی اس کے ایجنٹس موساد کے لیے کام کرنے میں مجبور ہوتے اور کبھی امن کی جانب سے تخویص کردہ فرائض انہیں سر انجام دینے پڑتے۔ ان دونوں اداروں کے مابین مسابقت کا دائرہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا، لیکن کبھی ان کے حکام ذاتی برتری اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے متحد ہو جاتے، اور کبھی مشترکہ مفادات کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے، اور نتیجے میں پیدا ہوتے بحران پر قابو پانے کے لیے پھر بنگوریاں کو خود مداخلت کرنی پڑی۔ چنانچہ بنگوریاں کی ہدایت پر انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کی تشکیل نو کے لیے سفارشات مرتب کرنے کا کام سونپا گیا۔ ایک نئی کمیٹی نے تمام متعلقہ لوگوں سے سلام مشورے کے بعد مختصر ترین وقت میں ایسی سفارشات پیش کر دیں، اور پھر 1 دسمبر 1951 کو وزیر اعظم کی طرف سے جاری ہونے والی ہدایات کے بعد موساد کی ایک واضح شکل اور دائرہ کار کا تعین کر دیا گیا۔ موساد کے تاسیسی متن میں عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ عبارت شامل کی گئی ہے کہ اور موسیٰ نے انہیں ارض کنعان میں جاسوسی کی غرض سے بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ ملک کیسا ہے اور کیسے چل رہا ہے، وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، کیا وہ کمزور ہیں یا طاقتور، کم ہیں یا زیادہ۔ موساد کے نئے سربراہ ربائی سیلوک نے حکومت کو تجویز دی کہ موساد کو سی آئی اے کی طرح مکمل خود مختاری دے دی جائے تاکہ وہ وزیر اعظم کے سوا کسی دوسرے کے سامنے جواب دہ نہ ہو، اور موجودہ دور کی موساد اپنے دامن میں غلط حرکات، متضاد کاروائیوں اور غلط اندازوں کا ریکارڈ سمیتی آگے بڑھ رہی ہے۔ ایران، افغانستان، عراق اور اب لبنان میں اس کی مرتب کردہ سفارشات، رپورٹس اور سی آئی اے سمیت دیگر حساس اداروں سے اس کی معاونت خصوصاً را کے ساتھ اس وقت جس ناکامی سے دوچار ہو رہی ہے اس کے باعث اپنے قیام کے پہلی کئی اشروں میں اس نے جس شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنوں اور پرایوں ہر ایک سے خراج تحسین پیش کیا تھا وہ اب ماضی کا قصہ بنتا جا رہا ہے. موساد اور امن کے اعلی حکام کا معمول ہے کہ وہ منصوبہ بندی اور اس پہ عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ہفتے میں دو مرتبہ ضرور اکٹھے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی ہنگامی صورتحال جیسے موجودہ حالات درپیش ہوں تو اس سے بھی جلد اجلاس طلب کر لیے جاتے ہیں. بظاہر یہ کافی مارننگز کہلاتی ہیں, لیکن ان اہم ترین اجلاسوں میں شن بت کا ڈائریکٹر, پولیس کا انسپیکٹر جنرل اور وزارت خارجہ کا ایک سینئر آفیسر ماں اپنے ریسرچ پولیٹیکل آفیسرز اور پلاننگ کے سربراہ کے طور پہ شریک ہوتا ہے, جبکہ وزیر اعظم کے ایڈوائزرز برائے سیاسی, فوجی اور امور انسداد دہشت گردی کی شرکت بھی لازمی سمجھی جاتی ہے. ان اعلی ترین سول حکام اور ملٹری حکام کے اجلاسوں کے ذریعے مرکزی کنٹرول کے شعبوں کی نمائندگی بھی ہو جاتی ہے. مرکزی کنٹرول کی بوری مختلف شعبوں کے سربراہان کی کمیٹی ہوتی ہے. اس طرح ایک اور کمیٹی جو مختصر الفاظ میں وحدت کہلاتی ہے اور ملک کے اندر اور باہر کے شعبوں کی نگرانی کرتی ہے, اس کے اجلاس انتہائی احتیاط اور رازداری کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں, اور ہر ڈائریکٹر اپنے شعبے کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دیتا ہے. ان تمام میٹنگز کے شرکا تھیوری کے مطابق مساوی منصب رکھتے ہیں, لیکن موساد کا نمائندہ کرسی صدارت پہ بیٹھتا ہے, اور چونکہ اسے حزب روایت, قبلہ گاہی یا پیتریا کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اور اس کے ادارے کو دیگر تمام اداروں پر فوقیت حاصل ہے. لیکن حالیہ واقعات اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ امن یعنی ملٹری انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر بھی موساد کے ہم منصب, اختیارات اور اہمیت کے لحاظ سے فوقیت رکھتا ہے. ایک جرمن مثال اسٹرن نے ان اجلاسوں کے پرسرار ماحول کا ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ لکھا تھا کہ 80 کے عشرے میں یہ اجلاس عموماً تل اویو کے غیر معروف آفس بلاک میں منعقد ہوتے تھے. اس بلاک میں انشورنس, بزنس سے متعلق افراد اور وکلا کی آمد و رفت رہا کرتی تھی, اور اس احتیاط اور رازداری کا مقصد یہ دھڑکا تھا کہ ان کی باہمی گفتگو روسی طیاروں کے الیکٹرانک آلات کے ذریعے سن لی جائے گی. یہ طیارے بحر روم کے ساحلی علاقوں پر مسلسل منڈلاتے رہتے تھے, اور اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کا خیال تھا کہ روسی ان کی گفتگو اور صلاح مشوروں سے ان کے منصوبوں تک پہنچ جائیں گے اور عربوں کو ان سے باخبر کر دیں گے. آج بھی موساد سی آئی اے کے لینگلی ہیڈ کوارٹرز کی طرح پرشکوہ یا بلند و بالا عمارتوں کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتی, اور اس کے سربراہ بھی جینٹلمین کلب کی طرز پر گپ شپ لگاتے کہیں نظر نہیں آتے. سمارٹ کپڑوں میں ملبوس افسران کی جنس بھی موساد کی صفوں میں موجود نہیں. یہ تنظیم زیادہ دریا دل بھی نہیں, اس لیے جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی بہت کم ہوا کرتی ہیں, اور ایک متوسط افسر 52 سال کی عمر میں موساد سے ریٹائر ہو جاتا ہے, اور اس کی آخری تنخواہ کا 70% اسے بطور پینشن ملتا ہے. لیکن ریٹائرڈ ملازمین کو بحران کے زمانے میں نوجوان جاسوسوں کی مدد کے لیے گھروں سے بلوا لیا جاتا ہے, جیسا کہ اس وقت کیا جا رہا ہے, اور باہر کے افراد اگر موساد کو کوئی اطلاع فراہم کرتے تو ان کی ادائیگی کے لیے مختلف شرح یا ریٹس مقرر ہیں. مثلا ایک امریکن یہودی جب پولارڈ نے امریکہ کے اندر ہے کہ جب اسرائیل کے لیے جاسوسی کی تھی تو اسے $2,500 ماہانہ تنخواہ ملتی تھی, لیکن جب وہ جیل چلا گیا تو اسرائیلی حکومت نے نہ صرف یہ کہ اس کا معاوضہ دگنا کر دیا بلکہ اس کے دفاع کے لیے $2,00,000 بھی ادا کیے.
غاصب صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت کے آغاز سے ہی اس تنازع میں جاسوسی کی سرگرمیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. جاسوسی کی جنگ جغرافیائی لحاظ سے مقبوضہ فلسطین سے باہر ہر اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں فلسطینی جد و جہد تھی. ان سرگرمیوں کے نتیجے میں انواع و اقسام کی طولانی کارروائیاں انجام پائیں جو دنیا کے تمام فلسطینیوں کو شامل تھی. فلسطینی مزاحمت نے کم وسائل کے باوجود موساد کا ہوا بالکل ختم کر دیا. صہیونی اور مغربی ذرائع ابلاغ نے موساد کو ہوا بنا کے پیش کر رکھا تھا کہ اس کے آہنی ہاتھ ارجنٹائن سے افریقہ تک ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. اسی دوران جب موساد 60 کے عشرے میں اپنے انتہائی سنہری دور سے گزر رہی تھی, ایک ایسی کارروائی انجام پائی جو ہر نقطہ نگاہ سے دلیرانہ اور انتہائی حیرت انگیز تھی۔ اس کارروائی نے موساد اور اس کے اتحادی عالمی نیٹ ورک پر کاری وار لگایا۔ مجاہدین نے میونخ اولمپک میں حصہ لینے والے بعض اسرائیلی کھلاڑیوں کا اغوا کر لیا۔ فلسطینی مزاحمت اغوا کاری کے ذریعے مسئلہ فلسطین کو سر فہرست لانا چاہتی تھی۔ اس کارروائی نے موساد کو مبہوت اور خوفزدہ کر دیا اور اس میں صہیونی حکومت کے 11 کھلاڑی مارے گئے۔
ہر ملک میں کھلاڑیوں کی پشت پناہی کے لیے قانون ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں جنگ زمینی سرحدوں تک محدود نہیں تھی۔ عرب اسرائیل جنگ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کی کوئی سرحد نہیں تھی۔ عرب جہاں بھی اسرائیل پر فوجی یا غیر فوجی وار لگا سکتے تھے، دریغ نہیں کرتے تھے۔ اسرائیلی بھی ایسے ہی تھے۔ میونخ بھی انہی میدانوں میں سے ایک تھا اور وہاں بھی اس لڑائی کا امکان تھا۔ اسرائیلی اپنے کھلاڑیوں کی حفاظت میں ناکام رہے، عرب فدائی ان کے درمیان درانے میں کامیاب رہے اور انہوں نے کاری وار لگایا اور موساد کے اعتبار کو ختم کر دیا۔ انہوں نے دنیا کو اس وہم میں مبتلا کر رکھا تھا کہ وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک وقت انہوں نے بحر احمر میں بعض راڈار اسٹیشنوں کو تباہ کر دیا تھا، ایک زمانے میں عراق کے ایٹمی مراکز پر بمباری کر دی تھی، یا یوگینڈا اور انتیبا میں ایک جہاز کو تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیل کی ان تمام کاروائیوں کا مغرب والوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا اور انہیں باور کرایا گیا کہ موساد ایسا نیٹ ورک ہے جس کا مشاہبہ بھی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میونخ آپریشن اور 1973 کی جنگ نے موساد اور اسرائیل کی ناتوانی ثابت کر دی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جنگی ساز و سامان کی نمائش اور پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی طاقت کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ موساد ایک انٹیلیجنس ایجنسی ضرور ہے، لیکن اس میں خامیاں بھی ہیں جو ہمیں بار بار دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی غلطیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
موساد پر اسرائیلیوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، لہذا اسے فلسطینی تحریک کی کارروائیوں سے واقف ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کو کیا مشکل پیش آئی کہ متعدد اسرائیلی کھلاڑی مار دیے گئے اور موساد اس سے پوری طرح بے خبر اور لا علم رہی۔ نہ اس نے احتیاطی اقدامات کیے تھے اور نہ ہی اس آپریشن کی اس کو کوئی خبر تھی۔
علی حسن سلامہ تحریک فتح کا نوجوان لیڈر تھا۔ موساد ناروے سے بیروت تک 7 سال تک اس کا تعاقب کرتی رہی، مگر ہر بار وہ نکل جاتا تھا اور صہیونی منصوبے خاک میں مل جاتے تھے۔ سلامہ کو قتل کرنا صہیونیوں کا بہت بڑا ہدف تھا۔ وہ اسے قتل کر کے میونخ کی رسوائی کا داغ دھونا چاہتے تھے۔ گولڈا مائر اکثر کہا کرتی تھی کہ سلامہ کا سر لاؤ، مگر صہیونی برسوں تک مختلف منصوبہ بندی کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مناخیم بیگن کے دور میں موساد نے اپنے مشہور جاسوس ایدیکا ماریا چومبلر کو اس کام پر لگایا۔ وہ سلامہ کی سرگرمیوں کی تفصیلات صہیونیوں کو بھیجتا تھا۔ 22 جنوری 1979 کو علی حسن سلامہ بیروت میں کار ڈرائیونگ کے دوران شہید کر دیا گیا۔ ایک فاکس ویگن اس کے راستے میں حائل ہوئی جس میں بم نصب تھا اور اس کار بم کے دھماکے میں وہ مارا گیا۔ سن 1973 کے موسم گرما میں موساد کے ایجنٹوں نے ناروے میں سلامہ کو قتل کرنا چاہا تھا مگر انہیں ناکامی ہوئی تھی۔ انہوں نے سلامہ کے بجائے مراکش کے ایک مزدور کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد موساد کے 6 ایجنٹ گرفتار ہوئے اور ان پر مقدمہ چلا۔
غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں فلسطینیوں کو موساد کی بے شمار کاروائیوں کا بھی سامنا ہوا جن کا مقصد فلسطینی قوم اور تحریک کے مزاحمت کو کچلنا تھا۔ موساد نے فلسطین پر قبضے کے آغاز یا اپنی تشکیل کے بعد سے فلسطینی مجاہدین پر بے شمار حملے کیے ہیں۔ اس دوران خاص طور پر 70 کے عشرے میں مجاہد فلسطینی تنظیموں اور موساد کے درمیان سخت مقابلہ رہا۔ دونوں طرف سے انسرجنسی اور کاؤنٹر انسرجنسی کی کاروائیاں بھی انجام پائیں۔ اس لڑائی میں موساد کی شکست سب پر آیا رہی ہے، اسے اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیابی نہیں ملی۔ 1982 سے قبل فلسطینی مجاہدین کی اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے موساد نے بہت زیادہ کاروائیاں انجام دیں۔ اس لڑائی کو شروع ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے مگر جنگ اب بھی جاری ہے۔ فلسطین سے باہر بھی فلسطینی مجاہدین کی موساد اور اسرائیل کی ایک اور خفیہ سروس شینبت سے لڑائی جاری ہے۔ صہیونی خفیہ اداروں نے فلسطینی مزاحمت کو کچلنے اور اس پر قابو پانے کے لیے بے شمار دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دی ہیں۔ ان کاروائیوں میں اسرائیلی ایجنٹوں کو مسلسل شکست ہوئی ہے اور بعض اوقات انہوں نے خود بھی اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے۔ موساد نے فلسطینی عوام کی مزاحمتی کاروائیوں کو کچلنے اور مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے جو منصوبے تیار کیے ان میں سے اکثر میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ناکامیاں اس کا ثبوت ہیں کہ موساد اور شین بیت کا فلسطینی عوام پر غلبہ حاصل کرنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ موساد اور شین بیت کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بہت سے فلسطینی شہید ہوئے مگر ان شہدا نے فلسطینی قوم کو مزاحمت اور استقامت جاری رکھنے کا عزم دیا۔ غاصب صہیونی فلسطینی مزاحمت کی اہم سیاسی شخصیات اور مجاہد کمانڈروں کو قتل کر کے فلسطینیوں کا جذبہ مزاحمت ختم کرنا چاہتے تھے جس میں انہیں ناکامی ہوئی۔ موساد اور صہیونی حکومت کی دیگر جاسوسی تنظیموں کو بہت زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فلسطینی تنظیموں کے متعدد سیاسی رہنما قتل ہوئے جیسے شہید ابو جہاد اور ڈاکٹر فتحی شقاقی۔ خالد مشعل کو بھی عمان میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام کاروائیاں کامیاب یا ناکام غاصب صہیونیوں نے انجام دی، البتہ کامیابی ان کے اپنے نقطہ نگاہ سے۔ وہ تحریک مزاحمت کے رہنماؤں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے مگر اس قتل کے مقصد میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ شہادت بہادر قوم کا ورثہ ہے اور فلسطینی قوم ایسی بہادر قوم ہے جو اپنی سرزمین کو آزاد کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔
سن 1967 سے سن 1987 تک کہ جب غرب اردن پر قبضہ رہا، امن و استحکام رہا، یہاں تک کہ اچانک انتفاضہ تحریک انجام پائی۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اسرائیل مبہوت رہ گیا، انتفاضہ تحریک کیسے وجود میں آئی؟ 10 سال کے بچے جو قبضہ ہونے کے بعد پیدا ہوئے، انہوں نے یہ کارنامہ کیسے کیا؟ 6 سال تک تحریک انتفاضہ چلی، سن 1987 سے سن 1993 تک، اور اسرائیل اس مزاحمت پر قابو نہ پا سکا۔ موساد کا کردار کیا تھا؟ وہ پوری طرح بے خبر تھے، وہ انڈر گراؤنڈ ہوائی جہازوں، ظاہری چیزوں اور مقامی حکام اور عہدیداروں سے واقف تھے، مگر یہ بات کہ پوری قوم غاصب کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور انتفاضہ میں بچے بھی شریک ہوں، حیرت انگیز تھی۔ اس انتفاضہ نے بجلی کی طرح اسرائیل پر سیدھا وار کیا۔
موساد کا نیٹ ورک بیرون ملک سرگرمیوں کے لیے قائم کیا گیا، اور جو لوگ صہیونی حکومت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں، اس کے ایجنٹ ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ موساد نے شروع میں بعض پرانے نازیوں کا تعاقب کیا جو نازی جرمنی کے سقوط کے بعد مختلف ملکوں میں پناہ گزین تھے۔ اس سلسلے میں اس کی سب سے بڑی کامیابی اخمین کا تعاقب اور اس کی گرفتاری تھی، جس کو موساد کے ایجنٹوں نے گرفتار کر کے اسرائیل پہنچایا اور اس پر مقدمہ چلایا۔ جب اس نیٹ ورک کا فلسطینی مزاحمت سے سامنا ہوا تو کامیابیوں کے ساتھ اس کو شکستوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور گزشتہ 2 عشروں کے دوران شکستیں کافی بڑھ گئیں۔ فلسطینی مزاحمت کے مقابلے میں موساد کی نمایاں ترین شکست 1997 میں عمان میں تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ کو قتل کرنے میں ناکامی ہے۔ اس ناکام آپریشن پر عمل کرنے والا پکڑا گیا اور شیخ احمد یاسین سے اس کا تبادلہ ہوا۔ اس نیٹ ورک کی دوسری شکستوں میں انتفاضہ مسجد الاقصی کے اس مرحلے میں فلسطین کے اندر بعض فلسطینی رہنماؤں کو قتل کرنے کے لیے اس کی کاروائیاں ہیں، جن میں موساد کے کارندے جن لوگوں کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ بچ گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ مارے گئے۔ ان میں اہم تر وہ شکستیں ہیں جو مقابلوں میں ہوئی، یعنی جو ہونے والا ہے اس کو سمجھنا، سیکیورٹی سسٹم کا استحکام، وقت کا تعین اور دراندازی۔ یہ واقعہ 1996 میں رونما ہوا۔ ہمارے بھائیوں نے فوجی سیکیورٹی سسٹم میں ایک ہی جاسوس کی موجودگی کا پتہ لگایا اور اس سے ایک بار پھر کام لیا، اور اس نے انہیں غرب اردن میں انجام پانے والے قتل کے ذمہ دار تک پہنچا دیا، جو بعد میں شہر بیت المقدس میں قتل کر دیا گیا۔ اس کو موساد کے افسروں اور کمانڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں قتل کیا گیا۔ شکستوں کے بارے میں بات ہو تو شکستوں سے بھی زیادہ اہم مسائل ہیں، اور وہ یہ کہ آج وہ گروہ جس کے پاس موساد کی کمان ہے، اس گروہ کی طرح نہیں ہے جو مزاحمت سے ٹکراتا تھا، اور اس گروہ کے کامیاب نہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مزاحمت آج کسی خاص سیاسی گروہ یا جماعت تک محدود نہیں ہے بلکہ عوامی ہو چکی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس نیٹ ورک کے کام سے تعلق رکھتا ہے۔ حالیہ شکستوں کے بعد اسرائیل کے سیاسی رہنماؤں نے دوسری خفیہ تنظیموں پر اعتماد کیا اور اس نیٹ ورک کی حیبت کم ہو گئی۔ قتل کی بعض وارداتیں اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کے ایجنٹوں نے انجام دی۔
موساد پوری دنیا میں فلسطینی مزاحمت کے رہنماؤں کا تعاقب کرتی تھی۔ اس نے جہاد اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر فتحی شقاقی کو قتل کرنے کا مضبوط پروگرام بنایا۔ بیت لید آپریشن نے صہیونی حکومت کو لرزہ برندام کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس نے ڈاکٹر فتحی شقاقی کا نام ہٹ لسٹ میں سر فہرست کر دیا۔ مالٹا میں موساد کے ایجنٹوں نے ڈاکٹر فتحی شقاقی پر، جو اکیلے جا رہے تھے، فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔
موساد کی تشہیراتی روش کی ایک مثال پیش کروں۔ سن 1968 میں آپریشن میراج انجام پایا۔ یہ آپریشن ایک سال سے لبنان میں انجام پا رہا تھا۔ مجھے کوئی اطلاع دینے کے بجائے انہوں نے ایک اور افسر سے رابطہ قائم کیا تھا کہ ہوائی جہاز کو ہائی جیک کر لے۔ ایک سال تک کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ ایک سال کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کیا اور میں نے اس کا انکشاف کیا اور اپنے افسروں سے بات کی۔ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ یورپ میں موساد کے بارے میں متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں، جیسے موساد جاسوسی اور تربیب کی آنکھ۔ ان کتابوں میں میں نے پڑھا کہ موساد کو لبنانی طیارے کی ہائی جیکنگ کی اطلاع تھی۔ میں خود جانتا ہوں کہ ایک سال تک کسی نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ صرف دعویٰ کرتے تھے کہ بہت کچھ جانتے ہیں، اور مغربی ذرائع ابلاغ جنہیں موساد کی پشت پناہی حاصل تھی، موساد کے وسائل اور صلاحیتوں کی تصویر کشی بہت بڑھا چڑھا کے کرتے تھے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے میں نے خود دیکھا ہے۔ موساد اور اسرائیل کے حق میں بالعموم اور اسرائیل کی جاسوسی کے بارے میں بالخصوص بہت وسیع پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ موساد کو جتنا برتر مشہور کیا گیا تھا اتنی برتر وہ تھی نہیں۔ عربوں کی کمزوری اور اسرائیل کے وسائل کی مضبوطی اور ان دونوں کے درمیان جو فرق تھا، اس کی وجہ سے اسرائیل برتر دکھائی دیتا تھا۔ اس کی خفیہ ایجنسیاں معمولی، حتیٰ معمولی سے بھی کم تھیں، مگر عرب اسرائیل کے فرق اور وسیع پروپیگنڈے نے اس کو برتر ظاہر کیا۔
جب موساد نے مردخائے وانونو کا اغوا کیا تاکہ اس کو اسرائیل کی ایٹمی اطلاعات فروخت کرنے اور خیانت کی سزا دے، تو اپنے مخصوص سسٹم سے متعلق ایک اور خیانت نہ روک سکی۔ موساد کے ایک ایجنٹ وکٹر ایٹروفیسکی نے موساد کے خفیہ راز کینیڈا کے ایک اخبار کو فروخت کیے، اور سن 1990 میں فرانسیسی زبان میں ڈسیپشن وائی ویوف نامی کتاب شائع کی۔ جو چیز اس بات کے ایک بھونڈا مذاق ہونے کو ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹروفیسکی موساد میں کام نہیں کرتا تھا، حتیٰ اس نے ٹریننگ بھی نہیں لی تھی۔ موساد کو ایک اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاعات ملی کہ کینیا میں صہیونیوں کے مفاد پر حملہ ہونے والا ہے، مگر انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ نومبر 2002 میں ممبازا ہوٹل میں دو طرفہ حملے سے صہیونی حکومت سکتے میں رہ گئی۔ اسی وقت کینیا کی فضا میں ایک صہیونی ہوائی جہاز موجود تھا۔
ترقی یافتہ نظاموں کا کردار بڑا اور فعال ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ہمیشہ ایک انسان کا وجود ضروری ہوتا ہے جو سیٹلائٹ اور بیلون جیسے جاسوسی کے وسائل سے زیادہ دقیق اطلاعات جمع کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر اسرائیلی فوج کوئی فوجی آپریشن انجام دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میدان میں کون سے گروہ ہیں اور ان کی فعالیت کی نوعیت کیا ہے، ان کا لیڈر کون ہے، کب حرکت کرتے ہیں اور کس طرح آپس میں رابطہ قائم کرتے ہیں۔ یہ دقیق معلومات اور حریف کا طرز فکر سیٹلائٹ اور بیلون سے نہیں معلوم ہو سکتا۔ ان وسائل کی پیش رفت اور ان کی اہمیت کے باوجود اہم کردار انسانی جاسوسی کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان سیٹلائٹ سے زیادہ دقیق معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ سیٹلائٹ زمین پر گروہوں کی سرگرمیوں اور حرکت کی نوعیت ظاہر کر سکتا ہے، مگر کسی کا طرز فکر نہیں بتا سکتا۔ یہ کام صرف انسان ہی دستاویزات کی چوری یا اطلاعات کے ذریعے کر سکتا ہے۔
اسرائیلی فوج اور عرب فوج کے درمیان روایتی جنگ عرب دنیا کے مفاد میں نہیں ہے۔ جب بھی کسی جنگ کی استعداد کی بات ہوئی، چاہے وہ صرف تحریر میں ہی کیوں نہ رہی ہو، اسرائیل کی حمایت میں امریکہ کے آخری حصے سے لے کر یورپ کے مرکز تک ہوائی، زمینی اور سمندری پل ایک دوسرے سے متصل ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، یہ تھی کہ یہ حکومت خود انہوں نے قائم کی تھی اور اب اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ جب بھی اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، یہ لڑائی بڑھ کر عربوں سے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی لڑائی بن گئی۔ سن 1956 میں مصر پر تین طرف سے جو حملہ ہوا، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل، فرانس اور برطانیہ نے یہ حملہ کیا تھا۔ بنا بری اسرائیل سے روایتی اور کلاسیکی جنگ بہت دشوار ہے۔ اسرائیل اور عربوں کے وسائل میں بہت فرق ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل کو اس علاقے میں بڑی بیرونی طاقتوں نے قائم کیا ہے۔ یہ طاقتیں چار بڑے ممالک، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور سابق سوویت یونین تھے۔ بہت سے یورپی ممالک بھی اس میں شامل تھے۔ یہ ممالک جنہوں نے دوسروں کے علاقے میں صہیونی ریاست قائم کی، اس کو باقی رکھنے کے لیے ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اسرائیل اور ان کے درمیان انٹیلیجنس کا مکمل تعاون پایا جاتا ہے۔ یہ ممالک اپنے جاسوسی سیٹلائٹوں اور دیگر وسائل اور نیٹ ورک سے جو اطلاعات حاصل کرتے ہیں، اسے اسرائیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسرائیل ان اطلاعات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بعض اطلاعات دے کر ان ملکوں پر احسان جماتا ہے۔ اسرائیل فائدہ پہنچانے سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس وقت اگر ہم عربوں اور اسرائیل کے وسائل کا موازنہ کرنا چاہیں تو معلوم ہوگا کہ مغربی دنیا ہمیں ان اطلاعات تک دسترسی سے روک دیتی ہے جن سے اسرائیل کو ضرر اور نقصان پہنچنے کا امکان ہو، اور اسرائیل کو وہ تمام اطلاعات فراہم کرتی ہے جو اس کے لیے مفید ہوں۔ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دشمن کی جاسوسی کی کارروائیوں کی شرح کتنی زیادہ ہے۔
لا يمكن تقدير في موضوع العراق وايضا في
اس وقت عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں موساد اور سی آئی اے کی کاروائیوں میں فرق نہیں ہے۔ حکومت امریکہ صہیونی حکومت کے زیر نظر ہے۔ اسرائیل اور امریکہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بش کو صہیونی حکومت کا نوکر سمجھتے ہیں۔ ایک انتہا پسند جماعت کہتی تھی کہ سی آئی اے میں ہر قسم کا سیاسی اور جاسوسی نفوذ موساد میں نفوذ کے مترادف ہے۔ عراق کے بارے میں موساد اور سی آئی اے کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے۔ اخباروں نے بار بار لکھا ہے کہ موساد کے ایجنٹ اور اسرائیل کی اسپیشل سروس کے کارندے جنوبی عراق میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے مستقل اور متحرک مراکز قائم کر رکھے ہیں اور اس علاقے میں جاسوسی اور قتل کی کاروائیوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ کے مخالف شیعوں کا انہوں نے پتہ لگایا، یہ لوگ صدام اور امریکی جنگ کے مخالف تھے اور عراق کے اتحاد اور عراقی قومیت پر یقین رکھتے تھے۔
تجارب متجددہ،
ایران کے مبارک انقلاب نے ان اداروں اور ایران کی خفیہ تنظیم ساواک پر کامیابی حاصل کی اور موساد اور ساواک کا تعاون ختم کر دیا، اور یہ امر ایران میں دراندازی کے لیے نیا تجربہ وجود میں لایا۔ ان امور کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ باتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ انٹیلیجنس سسٹم کا کام ہی نفوذ ہے۔ جس دن کسی انٹیلیجنس سسٹم نے دراندازی کا کام ترک کر دیا، اس دن وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایران کی فضا اسرائیلی جاسوسوں کی دراندازی کے لیے اچھی فضا ہے، کیونکہ ایران اس کے لیے خطرہ ہے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے باخبر قومی اور اسلامی تفکر کے نقطہ نگاہ سے سب سے بڑا خطرہ پیدا کیا ہے۔ اسرائیل جانے والا ہر اسرائیلی اور یہودی عبرانی ریاست کے لیے اطلاعات کا منبع ہو سکتا ہے۔ وہ زبان جانتا ہے، معاشرے، شہروں اور جگہوں کو پہچانتا ہے۔ نتیجے کے طور پر اس میدان میں اسرائیلیوں کے وسائل و ذرائع لامحدود ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں عرب ملکوں میں بیرونی طاقتیں سیکھنے سے روکا جاتا تھا، جبکہ زبان سے واقفیت دشمن کے اندر دراندازی کے لیے ضروری ہے۔ دشمن کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ آج کے دور میں انٹیلیجنس کے سسٹم اور نیٹ ورک کی معلومات کا سب سے بڑا منبع ذرائع ابلاغ ہیں۔ ہم جو کچھ اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اور ریڈیو پر سنتے ہیں، یہ سب جاسوسی کے نیٹ ورک کے لیے معلومات کا ذخیرہ ہیں۔ بنابراہ اگر ہم زبان سے واقف نہ ہوں تو اطلاعات کے عظیم منابع سے محروم رہیں گے۔ عرب اگر اسرائیل کی سیکیورٹی میں نفوذ اور دراندازی چاہتے ہیں تو انہیں عبرانی زبان سیکھنی ہوگی۔ افسروں، طلبا، حتیٰ اسکولی طلبا کو بھی عبرانی زبان سیکھنی چاہیے تاکہ دشمن کو پہچان سکیں۔ زبان دشمن کو پہچاننے کا اہم ترین وسیلہ ہے۔ دشمن کے اعلیٰ وسائل کے پیش نظر اس کے اندر دراندازی کیسے ممکن ہے؟ اول ایمان اور دوسرے معلومات و اطلاعات کے ذریعے۔
ڈاکٹر فتحی شقاقی کو قتل کرنے کے لیے سیہونی حکومت نے انٹیلیجنس کا کام بہت اعلیٰ سطح پر انجام دیا۔ اس مشن پر اس نے کافی وسائل لگا دیے۔ فوج اور خفیہ ایجنسی کے بہت سے افراد نے اس مشن پر کام کیا، جو اس نیٹ ورک کی طاقت کا نہیں بلکہ ناکامی کا ثبوت ہے۔ بہت سے لوگوں اور وسیع وسائل کو ایک شخص کے قتل پر لگا دیا جو لیبیا سے مالٹا گیا تھا۔ یہ اس سسٹم کی کمزوری کا ثبوت ہے کہ تحریک مزاحمت کی ایک شخصیت کے قتل پر فوج اور خفیہ ایجنسی کے اتنے افراد لگا دیے گئے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت اور اسرائیلیوں کے پیش نظر شہید ڈاکٹر فتحی شقاقی کے قتل کا مقصد جہاد اسلامی کے عزم و ارادے کو ختم کر دینا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر فتح شقاقی کے نہ ہونے سے جہاد اسلامی کی بنیاد اور سرگرمیاں کمزور پڑ جائیں گی۔ ڈاکٹر شقاقی کی شہادت سے پہلے انجام پانے والی کاروائیوں، خاص طور پر بیت لیت کی دو طرفہ کاروائیوں نے سیہونی حکومت کے فوجی ڈھانچے اور اس کی انٹیلیجنس کی ہیبت کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس قتل کے ذریعے سیہونی حکومت مجاہدین کے ارادے کو متزلزل کرنا چاہتی تھی، جہاد اسلامی کی سرگرمیاں روک دینا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ڈاکٹر فتح شقاقی کے قتل سے اس تحریک پر برا اثر پڑے گا اور اس کی سرگرمیاں کم ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیہونی حکومت فلسطینی قوم کے مزاج کو نہ سمجھ سکی، وہ فلسطینی اور عرب قوم کی خصوصیات سے واقف نہیں ہے۔ اقوام بالخصوص جس قوم کی سرزمین پر قبضہ ہوا ہو، اس کی تحریک اور جد و جہد کسی ایک شخص پر منحصر نہیں ہوتی۔ شہید ڈاکٹر فتح شقاقی کا کردار بہت اہم تھا، وہ اس تحریک کے بانی تھے، اس لیے سیہونیوں کا خیال تھا کہ ان کے قتل سے تحریک متاثر ہوگی، مگر اس کے برخلاف ہوا۔ شہید فتح شقاقی کے قتل سے جہاد اسلامی کی سرگرمیاں بڑھ گئیں اور اس کو دوام حاصل ہوا۔ ڈاکٹر فتح شقاقی کے قتل کے بعد تحریک جہاد اسلامی کی کاروائیوں کی تعداد اور استحکام میں اضافہ ہوا۔ شہید کے خون نے فلسطینی قوم کو نیا جذبہ دیا، جہاد اسلامی کے اراکین کا جوش و ولولہ بڑھا دیا اور ان کے جذبے مزاحمت کو قوی تر کر دیا، جبکہ سیہونی حکومت ڈاکٹر فتح شقاقی کے قتل سے فلسطینی قوم کی مزاحمت اور جہاد اسلامی کی سرگرمیوں کو روک دینا چاہتی تھی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک شخص کا قتل جو مالٹا میں تنہا تھا، موساد کی طاقت کا ثبوت نہیں ہے۔ اس آپریشن میں اس کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے۔ موساد نے اس آپریشن میں ثابت کر دیا کہ اس کے وسائل اور طاقت کا مقابلہ فلسطینی مزاحمت کے ارادے سے ہے، اور فلسطینی مزاحمت اور شہیدوں کی پیروی کرنے والوں کا ارادہ قابض افواج کی طاقت اور وسائل سے زیادہ مستحکم اور محکم ہوتا ہے، چنانچہ ہم سب نے یہ بات دیکھی ہے۔
سیہونی حکومت فلسطین کی عرب آبادی کے اندر دراندازی اور عرب آبادی کا تناسب ختم کرنے کی فکر میں رہتی تھی، وہ کمزور لوگوں کو خرید لیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود فلسطینی معاشرے میں ہرگز ایسی افراتفری پیدا نہیں ہوئی کہ سوئے اور بیدار ہوئے تو سیہونی حکومت کی پھیلائی ہوئی تباہی دیکھتے۔ فلسطین کی مزاحمتی جماعتوں نے ایک حد معین کر رکھی تھی اور انہوں نے بہت سے سیہونی ایجنٹوں کو گرفتار کیا۔ فلسطین میں سیہونی ایجنٹوں کا کام مزاحمتی گروہوں کے اراکین کے بارے میں اطلاعات سیہونی حکومت کو فراہم کرنا تھا، اور سیہونی حکومت نے بہت سے فلسطینی مجاہدین کو اس طریقے سے قتل کروایا تھا۔
بعض ایجنٹوں کو مخصوص کارروائیوں کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی اور بعض کو تحریک انتفاضہ میں شرکت کرنے والوں کا حوصلہ پست کرنا ہوتا تھا۔ ایک ایجنٹ گرفتار ہوا، اس کا کام صرف یہ تھا کہ افواہیں گڑھے اور پھیلائے۔ یہ کام فلسطینیوں میں خوف و ہراس کا باعث ہو سکتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ حماس اور قومی محاذ کے درمیان اختلاف ہے یا فتح اور جہاد کے درمیان اختلاف ہے۔ تقریباً 3 دن بعد معلوم ہوتا تھا کہ یہ افواہ ہے، مگر ایک طرح کا آشوب پیدا ہو جاتا تھا۔ پہلی تحریک انتفاضہ کے زمانے میں سیہونی حکومت کی خفیہ سروس کی سرگرمیوں میں ایک اہم بات مجاہدین پر توجہ دینا اور ان کا تعاقب کرنا تھا۔ ان کا کام ان افراد کی گرفتاری پر مرکوز ہوتا تھا، اور یہ کام مزاحمت کی صحیح اطلاعات حاصل کرنا ہوتا تھا۔ اس کام کے لیے متعدد گروہ فعال تھے، ان میں سے ایک گروہ عرب نما لوگوں کا تھا اور ایک اسپیشل گروہ کمانڈروں کا تھا۔ ان میں سے ہر ایک
قسم کی کارروائیوں میں مصروف تھا. اسی کے ساتھ براہ راست قتل کی کارروائیاں بھی انجام پاتی تھیں، جیسے یحییٰ عماش کا قتل. صہیونی حکومت کی ایک پیش رفت یہ تھی کہ اس نے فلسطینیوں کے اندر ایجنٹوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا. اسی بنا پر ایجنٹوں کی بھرتی بھی بڑھائی گئی. جو بات صہیونی حکومت کے اس کام کی حد معین ہونے کا باعث ہوئی وہ ایجنٹوں سے مقابلے میں مزاحمت کا کردار تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ میں دشمن کے ایجنٹوں کی تعداد جتنی بڑھتی تھی اتنی ہی انہیں ختم کرنے کے لیے تحریک مزاحمت کی جدوجہد بھی بڑھتی تھی، اور آخری فتح ہمیشہ مزاحمت کی ہوتی تھی. صہیونی حکومت نے اپنے ایجنٹوں کے لیے تمام وسائل مہیا کیے، مگر تحریک مزاحمت نے اس کے مقابلے میں اپنے عزم و ارادے کا لوہا منوا لیا. فلسطینی تحریک مزاحمت نے پہلی بار ایجنٹوں کے تائب ہونے کے پروجیکٹ پر کام کیا. جو ایجنٹ جاسوسی کا اعتراف کر لیتے تھے انہیں توبہ کرنے اور اپنے کام کی تلافی کا موقع دیا جاتا تھا. غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں یہ طریقہ بہت کارگر ثابت ہوا. پہلی تحریک انتفاضہ کے دوران فلسطینی مجاہدین کی اس کامیابی نے صہیونی خفیہ سروس کی سرگرمیوں کو بہت زیادہ متاثر کیا. پھر اوسلو معاہدے کے زمانے میں موساد کو خود کو اثر نو منظم کرنے کا موقع مل گیا. پہلی انتفاضہ تحریک کے بارے میں جس بات پر توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غاصبانہ قبضہ بہت سی قومی فلسطینی شخصیات کی دوری کا باعث ہوا، اور بعض کو صہیونی حکومت اپنا ایجنٹ بنا کے فلسطینیوں کے درمیان بھیجتی تھی. صہیونی حکومت بعض صورتحال جیسے غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں تشدد کی مخالفت سے فائدہ اٹھاتی تھی، اور یہ بات فلسطینی قوم میں اہمیت نہیں رکھتی تھی. انتفاضہ کے وجود میں آنے اور اس کی پیش رفت سے تحقیقی مراکز میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونیوں کے ایک ساتھ مل کر رہنے اور ٹکراؤ اور تشدد کی روک تھام کی بات ہوئی. ان میں سے بعض کا فلسطینیوں نے محاصرہ کر لیا اور وہ ختم ہو گئے، اور بعض اپنی بات پر مصر تھے، یہاں تک کہ فلسطینی حکومت آئی جس نے ان کی حمایت کی اور اپنے اس کام سے انہیں قانونی حیثیت دے دی. اگرچہ ان افراد پر صہیونیوں اور صہیونی حکومت کی خفیہ سروس سے براہ راست رابطہ رکھنے کا الزام تھا.
قومی تحریک آزادی فلسطین کے دفتر پر صہیونی حکومت کے فوجی طیاروں کی بمباری میں تحریک کے سربراہ ابو علی مصطفیٰ کی شہادت کے بعد تحریک مزاحمت نے جوابی کارروائی کا منصوبہ تیار کیا. صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی رہنماؤں اور اہم فلسطینی شخصیات کے قتل میں اضافہ ہو چکا تھا. تحریک مزاحمت نے صہیونی حکومت کے اندر وحشت پھیلا کر ابو علی مصطفیٰ کے قتل کا بدلہ لینا چاہا. فلسطینی مجاہدین نے صہیونی حکومت کے وزیر سیاحت رہبہان ضعیفی کو قتل کر دیا. یہ بہت پیچیدہ آپریشن تھا، مگر مجاہدین نے ہوٹل میں ضعیفی کے کمرے میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا.
یعنی اعتقد ان
یہ آپریشن ایسے وقت میں انجام پایا جب غاصب صہیونی حکومت فلسطینی قوم کے خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہی تھی. فلسطین کے سیاسی رہنما اور اہم کمانڈر قتل کیے جا رہے تھے. بہت سے قتل ہوئے، ان میں سب سے اہم قومی محاذ کے سیکرٹری جنرل ابو علی مصطفیٰ کا قتل تھا. وہ تحریک کے دفتر پر صہیونی ہوائی جہازوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے. میرے خیال میں اس مجرمانہ قتل پر مزاحمت کا رد عمل بہت مضبوط اور محکم تھا. اسرائیل کے اس مجرم وزیر کا قتل جس نے فلسطینی قوم کے بارے میں راسفر نظریہ پیش کیا تھا غیر معمولی روش سے انجام دیا گیا. یہ آپریشن سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے بہت اعلیٰ سطح کا تھا. اگرچہ فلسطینی مزاحمت کے پاس وسائل بہت کم تھے، مگر مجاہدین اس ہوٹل میں داخل ہو گئے جس میں وہ ٹھہرا ہوا تھا اور اس کو قتل کر دیا. میرے خیال میں صہیونی حکومت کی مجرمانہ اور وحشتناک روشوں کے مقابلے میں یہ رد عمل بہت اچھا تھا. یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کم وسائل کے باوجود فلسطینی قوم کی طاقت اور قدرت عمل کتنی تھی. اس واقعے نے غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں فلسطینی قوم اور مجاہدین کی طاقت ظاہر کر دی اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ جو قوم اپنے ایمان پر بھروسہ کرتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتی.
موساد کو نمایاں شکست ہو رہی تھی. خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ان شکستوں نے موساد کی نفوذ اور دراندازی کی طاقت اور صہیونی حکومت کے فوجی اور سیاسی اداروں کی ہیبت کم کر دی. اسرائیلی اخبارات موساد کے زیر نظر تھے اور وہ آج اعلانیہ طور پر لوگوں کی بھرتی کے لیے اشتہار شائع کر رہے ہیں. وہ ایجنٹوں کو بھرتی نہیں کر پائے تھے، اس لیے اب اشتہار دیا کہ ہمارے پاس آ کر کام کرو. جو لوگ رضاکارانہ طور پر خود سے یہ کام کریں، خود ہی رقم بھی دیں اور کام بھی کریں، ان میں اور جو لوگ اس طرح بھرتی ہوں ان میں بہت فرق ہے. یہ انٹیلیجنس فوجی اور شہادتی کارروائی کے لیے رضاکارانہ طور پر آتا ہے اور وہ سسٹم کہتا ہے کہ ہم بہت اچھے پیسے دے کے دماغ خریدتے ہیں. جو چیز خریدی جا سکتی ہے وہ قابل فروخت بھی ہوتی ہے، لیکن جو رضاکار ہو دنیا میں اس کے جیسی کوئی طاقت نہیں ہوگی. وہ پوری دنیا میں مزاحمت اور شہادت کے لیے رضاکار ہوتا ہے. جو سسٹم بڑی رقومات سے افراد کی خریداری کرتا ہے اس نے موساد میں دراندازی کو آسان بنا دیا.
فلسطینی مزاحمت کی کارروائیوں اور سفارتکاروں کے اغوا کے خوف سے یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ اور مشرق بعید میں صہیونی حکومت کے سفارت خانوں کی سیکیورٹی سخت تر کر دی گئی. صہیونی حکومت کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں داخل ہونے کے لیے بلٹ پروف دروازوں، مسلح نگہبانوں اور ویڈیو کیمروں سے گزرنا پڑتا ہے. بعض صہیونی سفیر مسلح محافظین کے بغیر نہیں نکلتے. سن 1968 سے صہیونیوں کو معلوم ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں بڑی کارروائیاں انجام دینے کی کوششوں میں ہیں. سن 1970 میں استنبول میں فدائیوں نے صہیونی قونصل جنرل افرائیل ایدم کو اغوا کر کے قتل کر دیا. سن 1982 میں پیرس میں صہیونی ڈپلومیٹ بارسیا ناتو قتل کر دیا گیا. سن 1992 میں بیونس آئرس میں دھماکہ ہوا اور چند لمحوں میں اسرائیلی سفارت خانہ خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا اور 28 افراد ملبے میں دبے رہ گئے. سفارت خانے کے سامنے گاڑیوں کا رکنا منع تھا، مگر اس کے باوجود صہیونی اور ارجنٹائن کے سیکیورٹی افسران متوجہ نہیں ہو سکے کہ ڈرائیور اس بس کو جس میں بم نصب کیا گیا تھا پارک کر کے چلا گیا اور بس میں نصب تقریباً 1 ٹن دھماکہ خیز مادہ پھٹ گیا. 2 سال کے بعد ایسا ہی ایک دھماکہ بیونس آئرس میں یہودی مرکز میں ہوا اور 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے.